اور پھر اس خیانت کی شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب انسان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ جن چیزوں کو وہ خدا کی اطاعت کے سامنے لا رہا ہے یا اس کے مقابل لا رہا ہے وہ بھی دراصل دی ہوئی خدا ہی کی تھی، مال خدا ہی کا دیا ہوا ہے، اولاد خدا ہی کی دی ہوئی، اور ہم نے اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہا؟ اللہ کی نافرمانی میں، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ ہی کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا اور اللہ کی اطاعت پر ان کے مفادات کو ترجیح دینا، یہ ایک کھلی ہوئی خیانت ہے، غداری ہے۔ مال اور اولاد کا بہترین مصرف کیا ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا مطالبہ کرے تو انسان انہیں بے چون و چرا اللہ کے راہ میں حاضر کر دے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے سے یہ تقاضا کرے کہ تم اٹھو اور میرے راستے میں اپنی قوتوں کو لگا دو، تو انسان اللہ کی راہ میں اپنا آپ قربان کرنے کی بجائے مال اور اولاد کے رستے میں ہی کھپا دے، صرف ان کے فائدے کی سوچے، تو یہ ایک خیانت ہے اللہ رسول کے ساتھ۔ عام روزمرہ زندگی میں ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے۔ ایمان والے کون ہیں؟ ہم ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو چیزیں اللہ نے ہمیں امانت کے طور پر دی ہیں، ان سے ہم کیا کام لے رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری کے یا اس کی ناراضگی کے؟ ایک خیانت کا اور طریقہ یہ ہے کہ انسان جب سب کے سامنے ہو تو اطاعت کرے اور جب تنہائی میں ہو تو نافرمانی کرے۔ ایسے لوگوں کی مجلس میں ہو جو اللہ رسول کو مانتے ہیں تو ان کے سامنے تو نہایت شرافت کا ثبوت دے، اور جب ایسی مجلس میں ہو کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو وہاں وہی طرز عمل اختیار کر لیا جائے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور تم نہ خیانت کرو آپس کی امانتوں کی۔ آپس کی امانتوں میں خیانت سے مراد کیا ہے؟ جیسے ذمہ داریوں کو نہ نبھانا، فرائض میں کوتاہی کرنا۔ فرائض میں کوتاہی، جو ڈیوٹی کسی کے سپرد کی جائے وہ اس کو پورا نہ کرے، جو کام کسی کے حوالے کیا جائے وہ اسے کر کے نہ دے۔ عام طور پر لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک کوئی سر پہ کھڑا رہے کام ٹھیک ہوگا، جب آپ ہٹ جائیں تو پھر آپ کی مرضی کا کام نہیں ہوگا، اپنی مرضی کا کام کریں گے۔ کیا بارہا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ درزی کو اپنا سائز دے کر آتے ہیں اور جب واپس لینے جاتے ہیں تو کسی اور کے سائز کا سلا ہوا ہوتا ہے؟ آپ 10 دفعہ بھی کہیں کہ بالکل اسی کے مطابق، نہ لمبا نہ چھوٹا نہ چوڑا، لیکن جو آپ کہیں گے وہ چیز آپ کو ملے گی نہیں۔ کسی بھی چیز کا آرڈر آپ پلیس کریں، جو سیمپل آپ کو دکھایا جائے گا وہ کچھ اور ہوگا اور جو چیز تیار کر کے دی جائے گی وہ کچھ اور ہوگی۔ یہ بھی ایک خیانت ہے۔ اور کوئی مثال؟ اور روزمرہ، جی ہاں، مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ اگر منع کیا جائے کہ یہ بات کسی کو بتائے نہ تو کیا ہو؟ وہ بات بتا دی جائے، کسی کا راز افشا کر دیا جائے، تو اس میں یہ بھی ایک خیانت ہے۔ جیسے آپ کو لیسن کا کہا جاتا ہے کہ اب 7 دفعہ ہو گیا ہے 7 دفعہ کریں، تو آپ اس کو نہ کر کے آئیں اور شو یہ کریں کہ آپ نے کر لیا ہے۔ اوقات پورے نہ کرنا، کام کے اوقات پورے نہ کرنا۔ استاد ہوتے ہوئے جو پڑھانے کا حق ادا کرنا چاہیے وہ نہ پڑھانا، وقت ٹال کے چلے جانا، وقت پاس کرنا، ٹال مٹول کرنا، دفتروں میں اپنے کام کی بجائے یعنی آفس کے کام کی بجائے اور کام کرتے رہنا، گورنمنٹ کے خرچ پر فون کالز کرتے رہنا، دفتروں سے پین اٹھا لانا، فائلیں اٹھا لانا، وہاں سے مفت فوٹو کاپی کرتے رہنا، اگر آپ کسی ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں تو دوائیاں اٹھا لانا، کیونکہ وہ آپ کی کسٹڈی میں ہے ایک چیز، تو امانت رکھی گئی کہ یہ مریضوں کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں تھی، وہ آپ اس میں سے اٹھا کے گھر لے آتے ہیں. مثلا آپ اگر ایک نرس ہیں اور آپ کی کسٹڈی میں کچھ اس سے متعلقہ چیزیں، مثلا روئی ہے، بینڈیج وغیرہ ہے یا اور فرسٹ ایڈ کا سامان ہے، تو وہ اٹھا کے گھر لا کے اپنے پرسنل یوز میں استعمال کرنا. بالکل بات کو بدل دینا، بعض اوقات کہا آپ کو کچھ چاہتا ہے یہاں اور آپ اس کو باہر جا کے کچھ اور بنا کے پیش کرتے ہیں، یہ بھی ایک خیانت ہے. لیکچر ہو رہا ہے قرآن کے بارے میں یا تجوید کا اور آپ بیٹھے ترجمہ لکھ رہے ہیں، ایک دھوکہ بھی ہے، خیانت بھی ہے اس وقت کی. سرکاری گاڑیوں کا غلط استعمال، گاڑی گورنمنٹ نے دی ہے سرکاری کام کے لیے ہے اور اس کو اس کے علاوہ اور کاموں میں استعمال کرتے رہنا. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، جیسے امتحان میں نقل کرنا، یہ بھی ایک خیانت ہے، ادھر ادھر دیکھ کر لکھنا. ملکی سطح پر بھی اپنے راز دوسروں کے ہاتھ دے کر مال حاصل کرنا. خیانت یہ ہے کہ جو امانت آپ کے پاس رکھی گئی ہے، جو کام آپ کو سپرد کیا گیا ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کو سپرد کرو. تو عہدے یا ذمہ داریاں ایسے لوگوں کے سپرد کرنا کہ جو اس کے اہل نہ ہوں، صرف رشتہ داری کی وجہ سے یا کسی اپنے مفاد کی خاطر کہ اگر میں کسی کو یہ نوکری دلوا دوں گا تو اس کے سلے میں مجھے یہ اور یہ فائدے حاصل ہو جائیں گے، ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے قومی مفادات کو، اجتماعی مفادات کو نقصان دینا. اسی لیے آپ دیکھیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ خیانت کا دائرہ کار کہاں تک چلا جاتا ہے، تو اینڈ کہاں ہو گیا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت کا پاس نہیں اس کے اندر ایمان ہی کوئی نہیں، وہ ایمان سے ہی خالی ہے، یعنی یہ چیز ایمان ہی کے منافی ہے. اور جب ایمان ہی نہ رہے تو باقی کیا رہا، کہ جنت کے خریدار کس کے بلبوتے پر ہیں. اور اہم ترین جو تکلیف دہ چیز ہے وہ ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا، کیونکہ اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرنے شروع کر دے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے کام خود بخود آسان ہو جائیں گے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو، تمہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ خیانت ہو رہی ہے، تو پھر کرتے چلے جاتے ہو، پھر اپنی اصلاح نہیں کرتے. میں سمجھتی ہوں کہ آج امت مسلمہ کے زوال کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے، خیانت کار ہونا اور اس کا احساس بھی نہ ہونا. آپ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ جن کے بارے میں آپ جہنمی ہونے کا خیال کرتے ہیں، وہ تو اپنے دنیا کے کاموں میں اتنی محنت کرنے والے ہوں کہ اگر ایک شخص اپنی فیکٹری میں کسی ڈیوٹی پہ کھڑا ہے اور دوسرا شخص بات کرنا چاہتا ہے تو وہ بات کا جواب بھی نہیں دے رہا. کچھ دن سے پہلے میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک ایشین ملک کا وفد جو تھا، وہ کسی ترقی یافتہ ملک میں گیا اور ان کا ایک کارخانہ وزٹ کرنے کے لیے گیا، تو وزٹ کے دوران کام پہ لگے ہوئے کسی ورکر سے اس نے بات کرنا چاہی، اس نے جواب بھی نہیں دیا. جب بریک ہوئی تو وہ ورکر خود اس کے پاس گیا، سوال کرنے والے کے پاس، اس نے کہا کہ اگر میں تم سے بات کرتا تو میں اپنے کام میں اتنی کمی کر دیتا اور اس سے اتنا نقصان ہو جاتا، کیا تم لوگ اپنے ملکوں میں یہی کچھ کرتے ہو؟ کیونکہ قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے نا. اب اگر انسان کہے کیا ہوا، قطرہ ہی تو ہے، چھوڑ دو، قطرہ ہی تو ہے، خیر ہے، لیکن وہ کہاں چلا جاتا ہے قطرہ. پھر آپ دیکھیں کہ جس چیز میں ہمارا ذاتی مفاد ہوتا ہے، جب حق لینے کی باری آتی ہے تو اس وقت ہم بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، اس وقت کمی نہیں کرتے. مثلا جہاں ہمارا مفاد ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کا نمبر کاٹ لیا جائے تو آپ کو کتنا غصہ آتا ہے نا، لیکن جب آپ غلط لکھتے ہیں تو آپ کو کوئی غصہ نہیں آتا، اللہ کے کلام میں غلطی کریں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کا ایک آدھا نمبر بھی کٹ جائے تو آپ ضرور مائنڈ کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیسے نمبر، یعنی پیپر دیکھنے والوں نے کیسے غلطی کر دی، میرا حق کیوں مار لیا. کیا اللہ کے کلام میں غلطی جان بوجھ کے غفلت سے کرتے چلے جانا، یہ کوئی اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہم سب جس کاز کے ساتھ منسلک ہیں یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے بندوں کے نام. ہم جس مشن پر ہیں وہ کیا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اسے ایز اٹ از آگے پہنچا دیا جائے، اور اس میں اپنی طرف سے بھی کوئی فالتو باتیں اس طرح کی ایڈ نہ کی جائیں کہ اس کا مفہوم بدلے. تو اگر آپ اس کو صحیح طور پہ سنتے نہیں، صحیح لکھتے نہیں، صحیح یاد نہیں کرتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے. ایک غلط چیز آپ آگے پہنچاتے ہیں، وہ غلطی کتنی ملٹی پلائی ہوتی، کتنے لوگوں کے کانسیپٹس خراب ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ گمراہی کس سے پھیلتی، اسی سے پھیلتی ہے نا، کہ علم دینے والے اپنا فرض پورا نہ کریں، اس حق کو نہ نبھائیں، علمی خیانت جس کو کہتے ہیں. پھر ہم اپنے لباس کے بارے میں تو ایک انچ آدھے انچ سے بھی کمی بیشی برداشت نہیں کرتے، اس کی فٹنگ میں یا اس کے رنگ میں یا اس کی میچنگ میں. ذرا سا کپڑے کا رنگ خراب ہو جائے، کتنا بھی قیمتی کپڑا ہو، اس میں پیور سلک ہے، اگر رنگ خراب ہو گیا یا کوئی داغ دھبے پڑ گئے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ اس کو پہن لیں گے؟ کبھی نہیں پہنیں گے، کتنا بھدا ہے. لیکن دین کی پریزنٹیشن جتنی بھی بھدی ہو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں ہم دوسروں کا قصور تو تلاش کر لیتے ہیں مگر اپنا قصور نہیں دیکھتے کہ ہم نے کہاں حق پورا ادا نہیں کیا. وَعْلَمُوا، اور جان لو، یعنی خاص طور پر یہ دو چیزیں فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتی ہیں، مال اور اولاد. انہی کے فائدوں کی خاطر انسان اپنا فرض چھوڑ دیتا ہے، زیادہ کی حرص. فرمایا یہ سب کچھ کیا ہے؟ فتنہ، آزمائش. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس اجر ہے بہت بڑا. یعنی اگر تم ان دو چیزوں کو اپنے راستے میں رکاوٹ نہ بننے دو اور اپنا فرض پورا کر جاؤ تو اللہ کے ہاں عظیم الشان اجر پاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا. فرقان کیا چیز ہوتی ہے؟ فیرقا، فرق. فرق ہوتا نا الگ الگ کرنے والی چیز، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، یعنی ایک کرائیٹیریا، ایک کسوٹی. ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا. ویغفر لکم، اور تم کو بخش بھی دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. فرقان ایک ایسی چیز ہے، ایک کسوٹی ہے، ایک کرائیٹیریا ہے جس سے انسان حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے. صحیح کرائیٹیریا کس کو ملتا ہے؟ جس میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. ڈر کی نفسیات جو ہے، ڈر انسان کو نیند سے بیدار کر دیتا ہے، غفلت کے سب پردے پھاڑ دیتا ہے. مثلا آپ کو نیند آ رہی تھی، آپ سونا چاہ رہے تھے، اگرچہ آپ کو بھوک لگی تھی پھر بھی آپ سونا چاہ رہے تھے، نہیں مجھے نیند آئی ہے، میں کچھ نہیں برداشت کر سکتا اس وقت، سونا چاہتا ہوں. کہ اتنے میں آپ کو محسوس ہوا کہ جیسے آپ کے بیڈ روم کے باہر کوئی چور پھر رہا ہے، آپ سو جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ چور کا خیال آتے ہی کسی کے قدموں کی چاپ سنی آپ نے، یا کوئی گولی چلتے سنی آپ نے، آپ سو جائیں گے؟ کتنی بھی سخت نیند آئی ہو آپ نہیں سو سکتے. ڈر جو ہے وہ انسان کی غفلت کے پردے کو چاک کر دیتا ہے. جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو تعصب کے پردے، غفلت کے پردے، نفرتوں کے پردے، ضد کے پردے، عداوت، ہر چیز کا پردہ پھٹ جاتا ہے، اور اس کے پیچھے سے حق صاف نظر آنے لگتا ہے، بالکل روشن اور واضح. اور اگر تقویٰ نہ ہو تو فرقان کبھی نہیں ملتا. خدا کا ڈر نہ ہو تو انسان کو حق کبھی نظر نہیں آتا. پھر اس کو کیا نظر آتا ہے؟ جو پردہ اس کے سامنے ہوتا ہے وہ اسی چیز کو بس دیکھ سکتا ہے. جیسے ایک سونے والے کی آنکھ پر نیند کا پردہ پڑ رہا تھا، لیکن ڈر نے وہ پردہ چاک کر دیا اور اس کی نیند پوری طرح کھل گئی. صرف کھلی ہی نہیں، پوری طرح الرٹ ہو گیا. جب الرٹ ہو گیا تو وہ پھر دیکھنے کے قابل ہو گیا کہ ہاں واقعی چور ہے یا نہیں. حق اور باطل کا فرق اس وقت انسان کے دل میں آتا ہے جب تقویٰ ہوتا ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم. اور جب فرقان آئے گا اور انسان کو حق نظر آئے گا تو انسان حق کی طرف بڑھے گا. جو ہی حق کی طرف جائے گا برائیاں پیچھے رہ جائیں گی، باطل پرستی پیچھے رہ جائے گی، اور انسان نیکی کی طرف ترقی کرنا شروع کر دے گا. جو ہی آگے بڑھنا شروع کرے گا پیچھے سے برائیوں سے فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ وہ اس سے بالکل دور کر دے گا. یکفر کا کیا مطلب ہے؟ دور کر دے گا، بالکل ہٹا دے گا. ویغفر لکم، اور تم کو معاف کر دے گا. یعنی جو پہلے ہو چکا، پیچھے ہو چکا، نادانی میں، غفلت میں، وہ سب وائپ آؤٹ کر دیا جائے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اب یہ ہجرت کے موقع کی بات ہے. وہ وقت یاد کرو جب چالیں چل رہے تھے تیرے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کہاں چالیں چل رہے تھے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب قریش کا یہ اندیشہ یقین کو پہنچ گیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے سے چلے جائیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ پہلے ہی جا چکے تھے. تو وہ آپس میں کہنے لگے اگر یہ شخص مکہ سے نکل گیا تو پھر خطرہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا. اس آیت میں اس موقع کی بات کی جا رہی ہے جب کفار کو یہ اندیشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ جائیں گے، کیونکہ آپ کے بہت سے ساتھی پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے. تو اس وقت یہ سب سر جوڑ کر دار الندوہ میں بیٹھے اور باہم مشورے کرنے لگے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل جاتے ہیں تو آئندہ حالات پھر کیا رخ اختیار کریں گے. اس لیے اب وہ پلان یہ کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے نہ دیا جائے کسی بھی قیمت پر. تو دار الندوہ میں بیٹھے ہوئے رؤسائے مکہ جو باتیں کر رہے تھے ان کا ذکر ہے یہاں، کہ وہ چالیں چل رہے تھے، سازشوں کے جال بن رہے تھے. کیا کہتے ہوئے؟ لیثبتو، کا کہ تجھے قید کر لیں. یعنی ان میں سے ایک گروہ نے کیا کہا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیڑیاں پہنا کر ایک جگہ قید کر دیا جائے اور جب تک زندہ ہے رہا نہ کیا جائے. لیکن اس کو قبول نہ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو تو قید کر لیں گے، جو باہر ہیں وہ تو اپنا کام کرتے رہیں گے، اور جب ذرا قوت پکڑیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے چھڑا لیں گے، اور آپ کو چھڑانے کے لیے وہ اپنی جان تک قربان کر ڈالیں گے، اس لیے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. او یقتلو کا، ایک گروہ نے کہا کہ نہیں، آپ کو قتل کر دیا جائے، اور ایک نے کہا او یخرجو کا، ایک نے کہا کہ آپ کو پھر نکال دیا جائے. یعنی اپنے ہاں سے نکال دو، پھر جہاں جاتا ہے جائے. یعنی اگرچہ انہیں خطرہ تھا کہ نکلنے کے بعد معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا، لیکن پھر بھی بعض نے کہا کہ اس سے تمہیں کیا، جب وہ چلا جائے تو تمہاری تو جان چھوٹ جائے گی، تم پھر اپنی آزادی سے جینا. اور ایک اور رائے کیا تھی؟ کہ آپ کو قتل کر دیا جائے. اور اس کے لیے کیا سازش کی گئی؟ کہ جتنے بھی قبائل ہیں ان سب کا ایک ایک شخص قتل میں شریک ہو، تاکہ آپ کا خون کسی ایک قبیلے کے سر پہ نہ آئے، اس میں سب شریک ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبیلوں پر تقسیم ہو جائے گا. اور پھر عبد مناف کے لیے، جو آپ کا قبیلہ تھا، یہ ممکن نہ ہوگا کہ سب سے لڑ سکیں، اور پھر مجبوراً خون بہا سے تصفیہ ہو جائے گا. اس کو سب نے پسند کیا. قتل کے لیے آدمی بھی نامزد ہو گئے، وقت بھی مقرر ہو گیا، حتیٰ کہ جو رات اس کام کے لیے تجویز کی گئی اس میں ٹھیک وقت پر قاتلوں کا گروہ اپنی ڈیوٹی پر بھی پہنچ گیا. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, اور وہ چال چل رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. اور وہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ اب آج کی رات یہ آپ پر حملہ آور ہوں گے. آپ نے کیا کیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر چھوڑا, امانتیں ان کے حوالے کی. اب دیکھیں پیچھے امانتوں کی بات ہوئی تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں کی ادائیگی کی بات ہے کہ مکہ والوں کی جو بھی چیزیں آپ کے پاس تھیں وہ آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ وہ ان کو دے کر بعد میں آ جائیں, اور خود رات کے اس وقت میں خاموشی سے نکل گئے جب حملہ آوروں کا یہ گروہ اونگ گیا. اللہ نے ان کو سلا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نرغے سے نکال دیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان اس پہ بھروسہ نہ کرے جو اپنے ہاتھ میں ہے, اس پہ کرے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ کے ہاں کسی چیز کی بہتری لکھی ہو تو کوئی بھی اس کو نقصان میں نہیں بدل سکتا, اور اگر وہاں نقصان لکھا ہو تو ساری دنیا بھی مل کے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی. اسی کا ذکر یہاں ہے, واللہ خیر الماکرین, اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کر دیا. کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر سے نکلتے وقت مٹھی بھر مٹی لی اور ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے نکل گئے, یعنی ان کی طرف پھینکا اور نکل گئے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اور جب ان پہ ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں, قَالُوا, کہتے ہیں, قَدْ سَمِعْنَا, ہم نے سن لیا, ہمیں سنی ہوئی ہیں, ہمیں پتا ہے, ہم جانتے ہیں پہلے سے. یہ کون سی بڑی بات ہے, لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا, ہم چاہیں تو ایسی آیتیں ہم بھی لکھ دیں. یعنی قرآن کی تحقیر کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسا تو ہم بھی لکھ سکتے ہیں, یہ کوئی انوکھی بات تھوڑی ہے. اور آج کے دور میں یہ تو نہیں کہتے کہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ عربی اللہ کے فضل سے جانتے ہی نہیں. اگر جانتے ہوتے تو شاید موجودہ دور کے متکبرین بھی یہی کہتے, لیکن زبان حال سے یہی کہتے ہیں. اس قرآن میں کیا رکھا ہے, جو کچھ ہم جانتے ہیں اور جو علم ہمارے پاس ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. یہ ایک تکبر کا احساس ہے, تکبر کا اظہار ہے, اپنے علم اور اپنی حکمت اور اپنی قابلیت کو قرآن کے علم پر مقدم سمجھنا, اپنے آپ کو اس سے بے نیاز سمجھنا, خود کو اس سے بڑا سمجھنا, اس کی ضرورت محسوس نہ کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ آپ ہی لوگوں سے کہتے ہوں گے کہ آخر قرآن پڑھ نہیں رکھا اور کیا پڑھنے جاتے ہو, اس میں سے کیا پڑھنا ہے, جو باتیں اس میں ہیں وہ تو سب کو پتا ہے, اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے وہ, آپ ویسے ہی اپنا لو. تو یہ بات بھی ماڈرن ہونے کی علامت نہیں کہ اللہ کے مقابلے میں اتنی جرات دکھانا, اللہ کی کتاب کو حقیر سمجھنا اور خود کو بڑی چیز سمجھنا. ان ھذا الا اساطیر الاولین, اور کیا اس وقت کہتے تھے یہ تو پہلوں کی کہانی ہے, 1400 سال پہلے بھی لوگ بالکل یہی بات بولتے تھے, تو پرانے قصے ہیں. آج بھی کیا کہتے ہیں, 1400 سال پرانی باتیں لکھی ہوئی ہیں. لوگ آگے کو جا رہے ہیں, تم پیچھے کو جا رہے ہو. لوگ نئے علوم نئی زبانیں سیکھ رہے ہیں, تم 1400 سال پرانی زبان سیکھ رہے ہو.